السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، میرے محترم دوستو بزرگوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بات چل رہی تھی گھریلو جھگڑے، کہ ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے اس لیے ہوئے کہ اس میں سے دین نکل گیا ہوتا ہے، کہ گھر کے جتنے افراد ہیں سارے افرادوں میں اگر جوڑ رکھنا ہے، جیسے ماں باپ ہے، بھائی بہن ہیں، تو ان کے اندر اگر جوڑ رکھنا ہے تو اس کے لیے دین کی ضرورت ہے. اس کو مثال سے سمجھایا تھا کہ ہمارے جسم کے جو اعضا ہیں وہ سارے ضد والے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن ان کے اندر جوڑ پیدا ہوا ہے روح کی وجہ سے. یہ روح نکل جائے تو ہاتھ کو کوئی تکلیف پہنچائے، زبان کچھ نہیں بولے. تو اسی طریقے سے گھر کے افراد میں جو جوڑ ہے وہ دین کی وجہ سے، اس پر بات چل رہی تھی. اب صلہ رحمی اور قطع رحمی کیا ہے، اس کو ذرا سمجھے. یہ جو آپس میں تعلق جوڑنا ہے اس کو شریعت میں صلہ رحمی کہتے ہیں. تعلق کے جوڑنے کو شریعت میں صلہ رحمی کہتے ہیں. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جن رشتے ناتوں کو شریعت نے کہا کہ ان کو مضبوط رکھا جائے، ان رشتوں کو آپس میں مل جل لین دین پیار و محبت سے نبھایا جائے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. اور ایک دوسرے کے ساتھ بولنا چھوڑ دینا، ملنا جلنا چھوڑ دینا، اس کو قطع تعلق اور قطع رحمی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قطع رحمی ناپسند فرماتے ہیں اور صلہ رحمی پسند فرماتے ہیں. صلہ رحمی اور قطع رحمی دونوں کا بدلہ جلد ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو چیزوں کا بدلہ بہت جلد مل جاتا ہے، دو چیزوں کا بدلہ بہت جلد مل جاتا ہے. اگر آپس میں صلہ رحمی کرے تو اس کی برکتیں اس کی زندگی میں بہت جلد مل جاتی ہیں، اور اگر بندہ قطع رحمی کرے، مثلا کسی پر تکبر کا بول دیا یا ظلم کیا، تو اس کا عذاب انسان کو بہت جلد آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوتا ہے. تو صلہ رحمی کا ثواب جلدی ملتا ہے، ظلم کا عذاب جلدی ملتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ رہیں. ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی پر اللہ تعالیٰ بندے کو تین انعامات عطا فرمائے، صلہ رحمی پر تین انعامات عطا فرماتے. ایک تو اللہ تعالیٰ بندے کی عمر کو طویل کر دیتے، اللہ بندے کی عمر کو طویل کر دیتے صلہ رحمی پر. دوسرا، اللہ رب العزت اس بندے کا رزق کشادہ فرما دیتے. صلہ رحمی کرنے والے کو کبھی بھی رزق کی تنگی میں نہیں ڈالتے. تو پہلی چیز، بندے کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں اور رزق کی تنگی سے نکال دیتے ہیں. تیسرا انعام، صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بری موت سے محفوظ فرماتے ہیں، بری موت سے محفوظ فرماتے ہیں. موت بھی کلمے پر نصیب ہوگی، مال میں بھی برکت ہوگی उम्र में भी बरकत होगी, तो बताइए किसके अलावा बंदा और क्या चाहता है। माल में और उम्र में बरकत चाहता है, उससे ज्यादा और क्या चाहता है। हमारे अक्सर मसाइल या सेहत से मुताल्लिक होते हैं या कारोबार से मुताल्लिक होते हैं। इंसान परेशानी क्यों होती है? दो चीजें, या तो बीमार है या माली एतबार से परेशान, या कारोबार से मुताल्लिक है या दीन से मुताल्लिक। इन तीनों किस्म के मसाइल का हल सिला रहमी में रखा गया। जब उम्र तवील होगी तो उसका मतलब यह है कि सेहत अच्छी होगी, और जब रिस्क कुशादा होगा तो उसका मतलब है कि कर्जों और मर्जों से जान छूट जाएगी, कर्जों और मर्जों से जान छूट जाएगी। गैर के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, अल्लाह ताला लेने वाले की जगह बंदे को देने वाला बनाएंगे। और बुरी मौत से हिफाजत से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को दीन वाली जिंदगी अता फरमाए। बुरी मौत से हिफाजत का मतलब क्या है? ये बुरी मौत नहीं, नहीं, दीन वाली जिंदगी होगी तो बुरी मौत आने वाली नहीं, ईमान वाली होगी तो दीन वाली जिंदगी अता फरमाते जी। और बुरी मौत से हिफाजत का मतलब बंदे को दीन वाली जिंदगी अता फरमाएंगे ताकि उसकी जिंदगी भी महमूद और फिर उसकी मौत भी महमूद अच्छी बन सके। इन तीन इनामात को सामने रखे तो जी चाहता है कि बहन भाई आपस में मिसाली मोहब्बत की जिंदगी गुजारे। घर में बच्चों को यह हदीस पाक सुनाई और उसके फायदे उनको खोल खोल कर बताए कि देखो तुम आपस में झगड़ते हो, एक दूसरे के साथ रूठते हो, बोलचाल बंद कर देते हो, मार कटाई का मामला करते हो, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं कि मोहब्बत और प्यार से रहो, फिर देखो कितने बड़े बड़े इनाम मिलेंगे। तो सिला रहमी के इनामात बताए। जन्नत में दाखला आसान होता है। एक और हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे में तीन बातें होगी उसका हिसाब जल्द लिया जाएगा। तीन बातें होगी और उसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। सहाबे किराम ने पूछा, ये अल्लाह के नबी वो तीन बातें क्या है? तो फरमाया, जो तुझे महरूम करे तो उसको अता कर, जो तुझे महरूम करे तो उसको अता कर, और जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, और जो तुझ पर जुल्म करे तो उसे माफ कर दे। ये तीन बातें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएंगे जी, उसका हिसाब जल्द लिया जाएगा और अपने रहमत से अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। पहली बात फरमाई, पहली बात फरमाई जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़े, यानी जो भाई बहन इससे दूर होना चाहे ये उसके करीब करने की कोशिश करे, कोई रूठ जाए तो उसको मनाने की कोशिश करे, कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी को खत्म करने में भी मदद करे ताकि दिल एक दूसरे के साथ मजीद नत्थी हो जाए, मिल जाए। ये नहीं कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा रहे रहेगा तो हम उसके साथ अच्छे रहेंगे, जैसे आजकल जुमला, जो मेरे साथ अच्छा रहेगा हम उसके साथ अच्छे रहेंगे, जो हमारे साथ बिगाड़ेगा तो हम भी बिगाड़ेंगे, ये नहीं। बल्कि कोई हमारे साथ बिगाड़े तो हम उसके साथ अच्छा करें, यह है सिला रहमी। तीसरी बात फरमाई, जो तुझ पर जुल्म करे, जो तुझ पर जुल्म करे तो उसे माफ कर दे। लिहाजा भाई बहनों में आपस में किसी ने मजाक कर दिया, ज्यादती कर दी, दूसरे का दिल दुखाया, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर जिसका दिल दुखाया है उसको चाहिए कि जल्दी माफ कर दे ताकि अल्लाह की रहमतों से उसको हिस्सा नसीब हो। ये दीन इस्लाम कितना प्यारा दीन है, शरीयत के अंदर क्या हुस्न है कि जिंदगी गुजारने के लिए इतने बेहतरीन उसूल बता दिए। اب اگر پہلی اور دوسری حدیث کو ملا کر دیکھے تو معلوم ہوا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرے گا اللہ رب العزت دنیا میں اس کو لمبی عمر دیں گے، دنیا میں اس کو فراخ رزق عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر موت عطا فرمائیں گے، اور چوتھی بات یہ کہ قیامت کی رسوائی سے اس کو بچائیں گے اور آسانی سے اس کو جنت پہ داخل فرما دیں گے۔ تو یہ کیسا پیارا عمل ہے کہ ہمیں ایک عمل کے کرنے پر انسان سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو نوجوان بچے اور بچیوں کو یہ احادیث سنا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کرے کہ آپس میں انہیں محبت اور پیار سے رہنا۔ اب ماں باپ اور اولاد کے جھگڑے، خصوصاً والدین کی روک ٹوک ناگوار لگتی ہے۔ دوسرا زاویہ کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان جھگڑوں کا ہے۔ ایک تو تھا بھائی اور بہنوں کا جھگڑا، یہ جو بھی بتایا، یہ گھریلو جھگڑے ہیں، لیکن اس میں ایک تو بھائی بہنوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، اور دوسرا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کا جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مل کر گھر بنتا ہے۔ تو یہ دوسرا جو زاویہ ہے، دوسری طرف سے سوچو کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان جھگڑوں کا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اولاد کی تربیت کو نہ چاہتے، تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو روک ٹوک کرتے۔ میں روک ٹوک کہاں ہوگی، جس کی تربیت کرنی ہوگی تو اس کو کچھ کہنا پڑے گا، کچھ منع کرنا پڑے گا، روک ٹوک تو کرنا پڑے گا۔ تو ماں باپ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے اس لیے ان کو روک ٹوک کرتے۔ نوجوان بچوں کو روک ٹوک بری لگتی ہے، بچوں کو اتنا نہیں ہے، لیکن نوجوان جو ہو جاتے ہیں چھوٹے جب عمر ہو تو روک ٹوک بری نہیں ہوتی، مان جاتے، بڑے ہونے کے بعد تھوڑی عقل سمجھ میں آتی ہے تو انسان کو برا لگتا ہے۔ ماں نے کہہ دیا کہ بیٹی تم نے فلاں کے گھر نہیں جانا، اس کے روکنے میں کوئی حکمت ہوگی۔ اب بیٹی کو غصہ آ گیا اور کہتی ہے امی، امی تو پابندیاں ہی لگاتی رہتی ہے، ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ۔ باجی کو جانے دیتی ہے اور مجھے کیوں نہیں جانے دیتی، سوال پیدا۔ اب دو تین بیٹیاں ہیں، ایک کو جانے دیا دوسرے کو روک دیا، تو کیا کہیں گے، اس کو جانے دیتا مجھے نہیں جانے دیتی، یہ ہوتا ہے نا بچوں میں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی تم دو پٹے کا خیال نہیں رکھتی ہو۔ بیٹی کہتی ہے کیا مصیبت ہے امی، گھر میں بھی آرام سے نہیں رہنے دیتی۔ تو بجائے اس کے کہ بچی یوں کہے کہ ہاں امی آپ اچھی عادت ہے، یعنی آپ اچھی بات کہتے ہیں، مجھے اپنانی چاہیے، اچھی عادت ہے، اس کو پابندیاں نظر آتی ہیں، جب نفس کے اندر انانیت ہوتی ہے تو اصلاح کی ہر بات بندے کو بری لگتی ہے۔ کہ تم دو پٹے کا خیال نہیں رکھتی، تو کہتے کیا لگایا ہے تم نے، الٹے سے ہم جواب دیتے ہیں، بلکہ اس کو ماننا چاہیے کہ ہاں مجھے کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ نفس جب اندر آ گیا ہے تو اب بات اچھی نہیں لگتی، میں اسے سمجھو ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، کو سمجھا تو اس کو دشمن لگتا ہے۔ اس لیے ماں باپ اگر اولاد کو سمجھاتے ہیں تو اولاد سمجھتے کہ ماں باپ میرے دشمن ہیں، جو سمجھائے وہی دشمن نظر آتا ہے۔ فون اٹھایا، ماں نے کہہ دیا بیٹی جب میں بھی موجود ہوں تو تیرے بھائی بھی موجود ہے، تو گھر میں دوسرے لوگ فون اٹھائیں گے، تجھے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، جب ماں باپ موجود ہے بھائی بھی موجود ہے تو ان کی موجودگی میں بیٹی کو فون نہیں اٹھانا چاہیے، آپ کیوں اٹھاتی ہو، بس اس پر جھگڑا شروع کر دیتی۔ ماں نے کہہ دیا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کہ فلاں چیز کم ہے لے کر آؤ، تو کہے گی ہر وقت مجھے ہی کام کیا دیا جاتا ہے اور مجھے ہی کہا جاتا ہے، امی مجھے سکون سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتی۔ تو نوجوانوں کی تھوڑی بھی تھیوری بھی عجیب ہوتی ہے، تھیوری سوچ ہے نا، ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ روک ٹوک بچوں کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں، روک ٹوک بچوں کے لیے رحمت ہے. ماں باپ بچوں کے محسن ہوتے ہیں, ماں باپ بچوں کے محسن ہوتے ہیں, وہ ان کو اچھی باتوں پر روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں, مگر یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. لہذا روک ٹوک سے دل کا تنگ ہونا انتہائی بری بات ہے. روک ٹوک سے دل کو تنگ مت کرو, یہ بہت بری بات ہے. روک ٹوک کو اپنے لیے بہتر سمجھنا چاہیے. نوجوان بچے یہ سمجھے کہ شکر ہے ہمارے قریب کوئی تو ایسا ہے جو ہمیں غلطی ہونے سے پہلے اس سے بچا لیتا ہے. ہر بندے کو تجربات کرنے کی ضرورت نہیں, ہر بندے کو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں, زندگی کے نفع نقصان سے تجربہ ہر کسی کو کرنے پڑیں گے. کرنے پڑے تو مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا کہ تجربہ ہو جائے پھر ہمیں سمجھ میں آئے, نہیں, پہلے سے ہمیں روک دیتے ہیں تاکہ ہماری پریشانی زیادہ بڑھنے سے ہم بچ جائیں. بھائی ایک لائٹ چالو کرو. اس لیے ماں باپ ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک, زندگی کے جو تجربے کر چکے ہیں اولاد کو چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ ماں باپ تجربہ کر چکے ہوتے ہیں. ماں باپ کی بات کا لحاظ رکھے, اس لیے ماں باپ کی بات کو سننا اچھی عادت ہے, اور ان کی بات کو درمیان میں کاٹ دینا انتہائی بری بات ہے. نوجوان بچوں کو دیکھا کہ ہر بچے کا دل چاہتا ہے کہ مجھے ہر مشورے میں شامل کیا جائے. نوجوان بچوں کا جی ہوتا ہے کہ جب گھر میں کوئی مشورہ ہو تو ہر مشورے مجھے شامل کیا جائے, کیونکہ ٹین ایج ہو جاتے ہیں, ٹین ایج 13-14, تو ٹین ایج ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے مشورے میں ہماری بات ہی نہیں سنی جاتی, مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں, یا چھوٹا کہتا ہے کہ بڑے بھائی سے تو پوچھ لیتے ہیں, مجھ سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. یہ عمر ہی ایسی ہے کہ اس عمر میں بچہ چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے, مانی جائے. اب اگر مان لو تو بچے کے اندر احساس برتری آ جاتا ہے, تو بڑا بن جائے گا. اگر اس عمر میں اس کی بات مان لو تو احساس برتری آ جاتا ہے, وہ سمجھے گا کہ اس میں میری ہی بات مانی جاتی ہے, میں دوسرے سے سینئر ہوں. اور اگر نہ مانی جائے تو اس میں احساس کمتری آ جاتا ہے, ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. تو دونوں باتیں عجیب ہیں, مانو تو مصیبت, نہ مانو تو مصیبت, اب کیا کریں, تو سیکھو. اب یہاں تحمل مزاجی کام آتی ہے, تحمل مزاجی کام آتی ہے. ماں باپ عقل مندی کے ساتھ بچے کو ڈیل کرے ایسے وقت میں. یہ ماں باپ کو سکھایا جاتا ہے کہ اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے. ماں باپ ہی تربیت کرنا نہیں جانتے, جس کی وجہ سے اولاد میں ماں باپ میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے. جی بچے تو بچے ہیں, نا سمجھ ہے, عقل کم ہے, ماں باپ تو عقل مند ہے, ان کے پاس تو تجربہ ہے, تو ان کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت ایسے انداز سے کرے کہ بچہ نافرمان نہ بنے. لیکن اب وہ طریقہ سیکھا نہیں ہوتا ہے, اور رواجی طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھانا چاہتے ہیں, تو اس سے معاملہ بگڑتا ہے, جھگڑے بڑھتے ہیں. تو اب یہاں تحمل مزاجی سے کام آتی ہے, ماں باپ عقل مندی کے ساتھ بچے کو ڈیل کرے, نہ اس میں احساس برتری پیدا ہونے دے اور نہ اس میں احساس کمتری پیدا ہونے دے. چونکہ عمر ایسی ہے کہ فوراً غصہ آتا ہے, اور نوجوان بچوں کو جب غصہ آتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی سیلاب آ گیا, اسی وقت جدا ہونے کی باتیں کرتے ہیں, گھر سے نکل جائے جانے کی بات کرتے ہیں, بس مرنے اور ماننے پر تل جاتے ہیں. ان کا غصہ ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہوتا. تو بچوں کی نشو نما میں بڑوں کا کردار, جو ماں باپ بڑے ہیں تو ان کو کیسے ان کو ڈیل کرنا چاہیے وہ سمجھے. اب نوجوان بچوں سے پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے پال پوس کر بڑا کیا, تو جواب ملے گا ماں باپ نے. بھائی ماں باپ کے ساتھ بڑے بہن بھائی کا بھی تو حصہ ہے, انہوں نے بھی تو ماں باپ کا ساتھ دیا ہے. چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑی بہن ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے کہ نہیں؟ بڑے بھائی بہن جو ہے تو چھوٹے بچے کے پالنے میں ان کا بھی تو حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ ان کو ساتھ دیتے ہیں. لیکن جب پوچھا جائے کس نے تم کو پالا پوسا, تو کہتے ہیں ماں باپ. ان کا نام نہیں آتا ہے, بھائی بہنوں کا نام آتا ہے. کہیں بھی دیکھو گے, حالانکہ انہوں نے زیادہ کام لیا ہے لیکن پھر بھی نام ماں باپ کا ہوگا. تو چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑی بہن ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے. جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ مورل سپورٹ دیتے ہیں, خالہ پھوپھو اور اس قسم کے جو بھی رشتے ہوتے ہیں ان کی مورل سپورٹ ہوتی ہے. بچے خود بخود تو پل کر جوان نہیں ہو جاتے, ان کے بڑے اور جوان ہونے میں قریب کے لوگوں کا حصہ ہوتا. تو جب چھوٹے تھے ہر کام میں دوسروں کے محتاج تھے, تب آخر کسی نے تو تمہارا خیال رکھا ہے. تو تمہاری ماں راتوں کو جاگتی تھی, اس نے بچپن میں ولادت کے بعد سلپ ٹائس گزاری کے سال دو سال تک بچے عام طور پر راتوں کو جاگتے تھے, یعنی رات میں سوئی نہیں ہے یا کم سوئی, راتوں کو جاگتے روتے ہیں. ماں تھکی ہوئی بھی ہو تو اس کو بچے کی خاطر جاگنا پڑتا ہے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی تو ہم نے عجیب عادت دیکھی ہے, اللہ کے فضل سے پورا دن وہ سوتے ہیں, اور جب رات ماں باپ کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ جاگتے ہیں, پورا دن سوتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں. اور میں اپنے دوستوں کو اکثر یہی کہتا ہوں کہ بچوں کی برکت ہے کہ آپ کو بھی تہجد پڑھنی نصیب ہو جاتی ہے. ارے رات کو نیند تو آتی نہیں ہے تو چلو صبح میں تہجد پڑھ لیں. تو ماں باپ نے بھی آخر جاگ کر راتیں گزاری ہے. پہلے بچے کو کھلایا, بعد میں ماں نے کھایا, پہلے بچے کو پلایا, بعد میں ماں نے پیا, پہلے بچے کو سلایا, بعد میں ماں جا کر سوئی. اس کی کتنی قربانی تھی, آخر اس قربانی کا کوئی ریزن ہونا چاہیے تھا. کیا اتنا بھی اس ماں کا حق نہیں کہ وہ نوجوان بچے کو کوئی بات سمجھائے, اس کی بات کو تسلی سے سن لے؟ آج کل کے نوجوان تو بس ماں کو اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں, لحاظ ہی نہیں کرتے. والدین کے بارے میں شریعت کا حکم, آئیے دیکھیں شریعت نے کیا کہا ہے. قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اولاد کو کہا, سمجھے؟ کیونکہ ماں باپ اولاد کے جب تربیت کی کچھ بات کرتے ہیں تو غصہ آتا ہے بچوں کو. تو اب بچوں سے کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. قرآن نے کہا کہ تمہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں, میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا ماں کے ساتھ. اور دوسری مرتبہ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ. تیسری مرتبہ پوچھا کہ پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ. چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ فرمایا پھر باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس حدیث پاک سے یہ مطلب نکلا کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے, مگر ماں کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے. اس لیے کہ ماں نے تکلیف زیادہ اٹھائی ہوتی ہے. ایک سال تو اس نے پیٹ میں اٹھایا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دو سال اس نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے. ہر وقت بچے ہی میں مصروف ہوتی ہے. 24 گھنٹے کی خادمہ کوئی ڈیوٹی تھوڑی ہوتی ہے کہ 8 گھنٹے میں بچے کو ٹینڈ کروں گی اور پھر ڈیوٹی ختم, کہ 8 گھنٹے میں ڈیوٹی بھروں گی. ماں کے پاس 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, ایسا نہیں. ماں باپ کے تو 24 گھنٹے اس کے لیے وقف ہوتے ہیں, بلکہ پہلے وقتوں میں جب آج کل کے ڈائپر نہیں ہوتے تھے اور بچے رات کو سردی کے موسم میں سوئے ہوئے اپنے بستر پر پیشاب کر دیتے تھے, تو ہم نے ایسی مثالیں بھی سنی ہیں کہ ماں بچے کو خشک بستر پر لیٹا دیتی تھی اور گیلے بستر پر خود لیٹ جاتی تھی. تو اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ ایک ماں کا مجاہدہ دیکھو. ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ایک لڑکی کی ماں بیٹا پیدا ہوا. ایک لڑکی کہاں بیٹا پیدا ہوا, اس نے نیت کر لی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں اس کو ہمیشہ باوجود دودھ پلاؤں گی۔ ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے بچے کے خاطر بہت مجاہدہ کیا، اب ہر وقت تو وضو نہیں رہتا، ان میں تو گزارا ہو جاتا ہے، دن میں تو گزارا ہو جاتا تھا، لیکن سردی کی سخت ٹھنڈی راتوں میں بچے کو دودھ پلاتی اور پلا کے وہ بیچاری لیٹ جاتی۔ اب 5 منٹ اس کی آنکھ لگتی تھی کہ بچہ پھر رونے لگتا۔ اب گرم بستر میں سے اٹھ کر وہ جاتی، وضو کر کے پھر آ کر دودھ پلاتی، پھر بچے کو فیڈ دیتی۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں سویا ہوتا تھا کہ پھر رونا شروع کر دیتا۔ اللہ کی شان کہ اس کو پھر وضو کے لیے جانا پڑتا۔ اس طرح ایک ایک رات میں وہ 15-15 دفعہ جا کر وضو کرتی، باوجود دودھ پلا، کیسے مجاہدہ ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچے وہ رات کو کتنا سوتی ہوگی، اس طرح سفر میں بچے کے لیے وضو کا قائم رکھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کس کس جتن سے اس نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، یہی سوچ سوچ کر مجھے حیرت ہوتی ہے اور دل کہتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے جو ماں کا مقام بتایا ہے اس ماں کا حق بنتا ہے۔ تو ماں کا مقام اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے شب قدر میں بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اتنی بڑی راتوں میں بھی ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یہ اللہ کے نبی، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی، میری ماں تو فوت ہو چکی ہے۔ پوچھا، تمہاری خالہ ہے؟ عرض کیا، جی وہ زندہ ہے۔ فرمایا، جاؤ اپنی خالہ سے حسن سلوک کرو، اللہ تمہارے بڑے گناہ کو بخش دے گا۔ دیکھو نبی علیہ السلام کے پاس ایسے ایسے آتے تھے صحابی، کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، اس کی کوئی تلافی ہے؟ کبھی تو دعا دے دیتے تھے اور کبھی کہتے تھے ماں باپ سے خدمت کر لو تو تمہارا گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور ماں باپ نہ ہو تو خالہ کی خدمت کر لو۔ تو بعض گناہ ماں باپ کی یا ماں باپ کے بغیر، یعنی خالہ کی یا اس باپ کے دوستوں کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی کر دیتے، اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو جو اس گناہ پر بہت ہوئے تھے ٹھنڈا کر دیتے ہیں کہ یہ جب خدمت کرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب خالہ کے ہاتھ اٹھنے پر کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ماں کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے جو شخص اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اس کی آنے والی اولاد اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گی، اس کے آنے والی اولاد سب کی سب اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گی۔ یہ ہے عدلے کا بدلہ، یعنی جیسی کرنی ویسے بھرنی۔ جی جیسے کل کے بات آئی تھی کہ اس بیٹے نے اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جا کے رکھ دیا تھا نا، اس کے بعد وہ بھی کہاں آیا؟ اسی اولڈ ہاؤس میں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو یہاں پر اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اس لیے ہم جو کر رہے ہیں وہ سمجھ لینا کہ میرے ساتھ میری اولاد بھی میرے ساتھ وہی کرے گی۔ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں آج اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے کل جب ان کی شادیاں ہوگی اللہ ان کو بھی فرما بردار اولاد عطا فرمائیں گے، کیا مزے کی بات ہے۔ اس لیے نوجوان بچے اور بچیوں کو چاہیے کہ خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کرے تاکہ ان کی اولاد ان کو راضی کرے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بھی ان سے راضی ہو جائے۔ اگر ماں باپ فوت ہو گئے تو اب کیا کرے؟ اس نے شریعت نے کہا کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائے تو بندے کو چاہیے کہ جو ماں باپ کے تعلق والے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکا اور وہ فوت ہو گئی، تو اس کو چاہیے کہ اب وہ اپنی خالاؤں کی خدمت کرے، جو بھی 2-3 جو خالہ رہ گئی ہو ان کی خدمت کر۔ اگر خالہ بھی کوئی نہیں ہے تو ماں جن سے تعلق رکھتی تھی، جن کو اپنے قریبی سمجھتی تھی، اگر ان کا اکرام کرو گے تو تمہیں اپنی اولاد کا اکرام کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ وہ نہ ہو، خالہ ہی بھی نہ ہو، تو فرمایا ماں باپ یعنی ماں جن کی جو سہیلیاں ہیں وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، پر ان کے ساتھ اکرام کرو۔ دیکھو شریعت نے کتنے راستے کھولے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے ماں باپ کے انتقال کے بعد سوچتی ہے کہ یار میں نے کوئی خدمت نہیں کی۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ماں باپ کی حیاتی میں اولاد کو اتنی سمجھ اور فہم نہیں ہوتی ہے، بعد میں آتی ہے۔ تو اللہ نے راستہ دیا ہے کہ پھر بھی تم کرنا چاہو تو اس طریقے سے کر لو۔ تو تم ماں باپ یعنی فرما بردار ماں باپ پل میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے سفر پر نکلے۔ کتنا بجا؟ بنی اسرائیل کے 3 بندے سفر پر نکلے، بارش ہو گئی تو اس سے بچنے کے لیے وہ غار کے اندر چلے گئے۔ بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان گری اور غار کے منہ کے اوپر آ گئی، یعنی اس کے جو دروازہ تھا غار میں جانے کا اس کو بند کر دیا۔ اتنی وزنی تھی کہ تینوں نے مل کر زور لگایا مگر وہ ہلتی ہی نہیں تھی۔ اب کوئی وہاں تو تھا نہیں جو ان کی مدد کرے، اب موت تو سامنے ہے، کوئی وہاں تھا نہیں کہ جو مدد کرے۔ اب یہ قضا آ گیا، تینوں نے زور لگا کر جب تھک گئے اور عاجز آ گئے تو اب ان کو موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگ گئی۔ غار کا منہ بند ہے، ہم بھوک کے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر یہیں مر جائیں گے۔ اس وقت انہوں نے سوچا کہ لاؤ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے کوئی عمل پیش کرنے چاہیے، جن عملوں کو قبول کر کے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ پر میں اپنا وہ عمل ہو جو اخلاص والا ہو، اس عمل کی برکت سے دعا مانگے، شاید ہمارے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بکریاں چراتا تھا، اور جب گھر واپس آتا تو میں اپنی والدہ کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک رات جب میں آیا تو والدہ سو چکی تھی، میں دودھ لے کر کھڑا رہا کہ والدہ کی آنکھ کھلے گی تو میں دودھ دوں گا۔ یا اللہ، وہ پوری رات سوئی رہی، ان کی آنکھ نہیں کھلی، اور میں پوری رات ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کر انتظار کرتا۔ اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دیجئے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے غار کے منہ کا ایک حصہ کھول دیا تھوڑا سا۔ پھر دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ میری ایک کزن تھی، میرا اس کے ساتھ نفسانی شہوانی تعلق تھا، میں نے کسی بہانے سے اس کو زنا پر آمادہ کر لیا۔ جب میں زنا کرنے لگا تو اس وقت اس نے مجھے کہا کہ تم اللہ کی مہر کو کیوں توڑتے ہو؟ جو چیز شریعت میں تمہارے لیے حرام ہے تم اس کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ اس کی بات میرے دل پر ایسی بیٹھ گئی کہ موقع کے باوجود میں نے اس کو بھیج دیا اور اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ موقع تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا، گناہ سے بچ گیا۔ یہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے۔ چنانچہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے غار کا منہ ایک تہائی مزید کھل گیا، تھوڑا اور کھل گیا۔ پھر تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ میں نے بکریاں پالی، میرا ایک پارٹنر تھا، کچھ عرصے کے بعد وہ چلا گیا، میں اس کے مال کو اسی طرح بڑھاتا رہا۔ کئی سالوں کے بعد جب وہ آیا، اس نے مانگا تو میں نے اس کا پورا مال اسے دے دیا۔ وہ حیران ہو گیا اور سارا مال لے کر چلا گیا۔ یہ اللہ، میں نے آپ کے لے کر یہ عمل کیا، اگر یہ آپ کو پسند ہے تو ہمیں نجات دے دیجئے۔ وہ چٹان منہ سے ہٹ گئی اور اللہ رب العزت نے تینوں کو اس مصیبت سے نجات عطا کر دی۔ تو دیکھو اپنے عملوں سے دعا مانگی، ایسے عمل جو اخلاص والے تھے۔ اب یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ان اعمال میں سے ایک ہے جن اعمال کا واسطہ دیا جائے، اس عمل کی برکت سے اللہ بندے کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچا دیتے ہیں۔ اس لیے نوجوان بچوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کے ساتھ چارپائی والا معاملہ نہ کرے، پلنگ اور چارپائی والا معاملہ نہ کرے کہ ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دی، ذرا سی بات پر ڈانٹ پلا دی۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹ نہ پلاوے، وہ بھی ان کو انسان سمجھے، ان کی بات کو سنے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ زبردستی اپنی رائے بچوں پر ٹھونسنے کے بجائے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں، بچوں کو زبردستی آرڈر دے دیتے، نہیں یہ نہیں کرنا ہے، زبردستی نہ کرو بلکہ سمجھاؤ، آج نہیں کرتے کل پھر سمجھاؤ، پھر نہیں کرتے تو بچہ سمجھ جائے گا، اس کی سمجھ میں آ جائے، لیکن ڈانٹ ٹپڑ سے ڈر پیدا ہوگا تو ماں باپ کا ڈر نہیں ہوگا، اس وقت وہ کر لے۔ تو ڈر سے نہیں چھڑانا ہے، اس کی سمجھ میں آ جائے، اس کی حرمت، اس کا نقصان سمجھایا جائے، تو نقصان سے اگر بچے گا تو زندگی بھر بچے گا، اور اگر ڈر سے بچے گا تو ماں باپ سے جب جدا ہو گیا تو پھر وہ سارے کام کرے گا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی رائے تھوپے نہیں، ٹھوسے نہیں، بلکہ ان کو سمجھانا چاہیے، نفع نقصان بتانا چاہیے، تاکہ بچے اپنی خوشی کے ساتھ ایک کام کو کر رہے ہو، ماں باپ کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اولاد کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض ماں باپ خیال نہیں کر پاتے تو کیا پھر بھی نوجوانوں کو خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ نے اگر خیال نہ بھی رکھا تو تمہیں اجر تب ملے گا جب تم اس کے باوجود ان کی خدمت کرو گے۔ اب ماں باپ ہمارا خیال نہیں رکھتے، پھر بھی ہم ان کی باتوں کو برداشت کر لیں، حیرت کی بات ہے کہ شریعت کہتی ہے ماں باپ اگر کافر ہے، مشرک ہے، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو۔ کافر اور مشرک ماں باپ کے ساتھ اگر اچھائی کا حکم ہے تو جو ایمان والے ماں باپ ہیں جنہوں نے بچوں کو چھوٹی عمر میں کلمے کی نعمت دے دی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا لگتا ہے۔ لہذا اگر بہن بھائی آپس میں محبت اور پیار سے رہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ محبت اور پیار سے رہے، ان کی خدمت کرے، تو گھر پھر ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں عزتیں دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، رزق میں برکت دیتے ہیں، اولاد میں برکت دیتے ہیں، موت بھی آتی ہے تو ایمان پر آتی ہے، اور آخرت میں بھی حساب آسان اور جنت میں جانا بھی آسان۔ اس عمل پر اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں، یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں، اللہ تعالیٰ راضی، ماں باپ اگر راضی ہے جس اولاد سے تو سمجھو اللہ تعالیٰ بھی اس اولاد سے راضی ہے، تو ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ جب تک والدین راضی نہ ہوں گے بندے کے اعمال بھی قبول نہ ہوں گے۔ اگر کوئی ماں باپ سے تعلق توڑ چکا ہے، ناراض کر چکا ہے، تو پھر وہ کتنے ہی اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا، اس کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ وہ چیز اس کو رکاوٹ بنے گی۔ اب وہ بندہ بہت محنت کر رہا ہے کہ میں ذرا جلدی اللہ کے پاس پہنچوں، اللہ کا تعلق ملے، ذکر و اذکار زیادہ کروں، اللہ والوں کی صحبت میں زیادہ بیٹھوں، لیکن نہیں ہوگا، وہاں سے لاک لگا ہوا ہوگا، اس لاک کو کھولنا پڑے گا۔ وہ ماں باپ کے ساتھ جا کر معافی وغیرہ مانگ لے گا تو تھوڑی سی محنت پر بہت جلدی ترقی کرے گا۔ جی، اس لیے ہمارے قریب کے ایک دیہات میں ایک واقعہ پیش آیا کہ دیہاتی علاقے میں بوڑھے ماں باپ رہتے تھے، اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا کر دی، بچے کو انہوں نے پڑھایا، بچہ ذہین تھا، حتیٰ کہ وہ بچہ پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا۔ جب وہ انجینئر بنا تو شہر کے اندر اس کو بڑی اچھی نوکری مل گئی، کوٹھی مل گئی، یعنی مکان مل گیا، کار مل گئی۔ اس نے ماں باپ کو کہا آپ میرے ساتھ شہر میں رہے، وہ بیٹے کے پاس شہر میں آ گئے۔ ماں باپ چونکہ دیہات میں رہنے کے عادی تھے वो देहात के रहने के आदि थे तो उनको शहर में मजा नहीं आता, देहात के रहने के आदि थे, रिश्तेदारियां वही थी और आजाद फिजा थी और वो उस माहौल में एडजस्ट हो चुके थे, लिहाजा वो कुछ दिन तो शहर में रहे लेकिन रिश्तेदारों की खुशी और गमी में बार बार गांव जाना पड़ता था। तो माँ बाप ने कहा, बेटे हमसे बार बार ये सफर नहीं होते, हमें आप वहीं देहात में रहने दो, आपने अक्सर शहर में रहना है तो रह दो, रह लो, आते रहना, हमसे मिलते रहना। चुनाचे इस तरह बेटे ने शहर में रहना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद उसने सोचा कि अब हर तरह से मैं सेट तो हो ही चुका हूं, तो मुझे शादी करवा लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। शहर के एक बड़े मोअज्ज़ज़ घराने की एक खूबसूरत और खूबसीरत लड़की का पता चला। उसने उसकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा, वहां रिश्ता तय हो गया। माँ बाप से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटे जिंदगी आपने गुजारनी है, जहां आपको खुश होंगे हम भी वहीं खुश होंगे, इसकी शादी भी होगी। बेटे ने पसंद किया तो माँ बाप ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो कल। अब शादी के बाद ये अपनी बीवी को घर लेकर आया। बीवी कुछ अरसा तो उसके माँ बाप को मिलने देहात में जाती रही, फिर जब बच्चों के सिलसिले शुरू हो जाते तो आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। माँ बाप उस बच्चे को कहते कि आप हमारे पास हफ्ते में एक दफा आकर मिल जाया करो। ये एक दफा मिलने चला जाता। अब बंदा है, कई दफा प्लानिंग करता है कि मैं 2 घंटे में जाऊंगा, 2 घंटे की जगह 6 घंटे लग जाते हैं। तो जब इस तरह देर होनी शुरू हुई तो बीवी को भी बुरा लगा, वो बोलना शुरू हो गई। जैसे औरतों की एक लैंग्वेज होती है, औरतों की एक लैंग्वेज होती है। ये नौजवान शरीफ नफ्स था, अपनी बीवी को समझाता, वो भी अमीर घराने की थी, आगे से बात को बढ़ा देती थी, खामखा का बहसो मुबहसा आपस में हो जाता और ये हर हफ्ते का मसला होता। 2-4 साल गुजरे, अब बीवी उसके माँ बाप के पास बार बार जाने से एलर्जिक हो गई, यानी अब उसको मजा नहीं आने लगा। जब ये जाने लगता तो वो हंगामा कर देती बीवी, ये परेशान होता कि वहां न जाऊं तो माँ बाप नाराज होते हैं और अगर जाऊं तो यहां बीवी नाराज होती है, सैंडविच बन गया। अरे कि जाओ तो मुसीबत, न जाओ तो मुसीबत। अब ऐसे नौजवान बेचारे बीच में आकर फंस जाते हैं। फिर अल्लाह वालों के पास जाओ, वो बताएंगे कि क्या करना। या तो वो क्या करते हैं नौजवान, दोनों में से किसी एक को फिर छोड़ देते हैं, या तो माँ बाप की ऐसी साइड लेते हैं कि बीवी की परवाह नहीं करते, या तो बीवी की ऐसी साइड लिया कि माँ बाप की परवाह नहीं करते, बल्कि दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए। तो ये परेशान होता कि वहां न जाओ तो माँ बाप नाराज, और अगर जाओ तो यहां बीवी नाराज होती। सोचता था कि मैं कैसे इस मुसीबत से जान छुड़ाऊं। इतने में उसको सऊदी अरब से एक जॉब की ऑफर आ गई, बहुत माकूल पैकेज था। उसने माँ बाप को जाकर बताया कि मुझे तो सऊदी अरब में नौकरी मिल रही है। माँ बाप बड़े खुश हुए, कहा बेटे हमारा अल्लाह हाफिज है, तुम उस देश में जाओगे, अल्लाह का घर देखोगे, हमारे लिए तो यही खुशी काफी है। माँ बाप ने इजाजत दे दी, ये बीवी बच्चों को लेकर मक्का मुकरमा आ गया। उस जमाने में टेलीफोन तो ज्यादा होते नहीं थे, बस हज और उम्रे पर जो लोग आते थे उन्हीं के जरिए पैगाम रसाई होती थी, खत व किताबत, आने वाले हाजी होते थे वो कोई ना कोई खुशी की गम की जो खबर लाना होता ले आते थे, वरना टेलीफोन वगैरह नहीं था इंतजाम, या कोई चीज एक दूसरे को पहुंचा दी जाती थी। चुनाची नौजवान शुरू में उनके लिए खर्चा भी भेजता रहा, कभी कभी सेहत और खुशी के पैगाम भी भेजता रहा, लेकिन 13 साल ये वहीं पर रहा और अपने वालिदैन की तरफ वापस ना आ सके। बाहर गया तो 13 साल तक माँ बाप का मुंह नहीं देखा। अब देखो, नेक था, हर साल हज करता था। एक मर्तबा हज के दूसरे या तीसरे दिन ये मताफ में खड़ा था, मताफ में खड़ा था, बैतुल्ला के सामने जारो कतार रो रहा था। किसी अल्लाह वाले ने देखा और पूछा, ये नौजवान क्या हुआ, क्यों इतना रो रहा है? बताया कि मुझे 13 साल हो गए हैं, हर दफा मैं हज करता हूं लेकिन हज के 2-3 बाद دو تین دن کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں، 13 سال سے حج کر رہا ہوں اور حج کے 2-3 دن کے بعد کوئی کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں، اور میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کون سی مجھ سے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ والے تھے، بندے کی نفس پہچانتے تھے، تو انہوں نے 2-4 باتوں میں، یعنی اسے سوال جواب کیے، کچھ پوچھا، 2-4 باتوں میں اندازہ لگا لیا کہ اس نے 13 سال سے ماں باپ کو اپنی شکل ہی نہیں دکھائی، تو صاف ظاہر ہے کہ بوڑھے ماں باپ اس پر خفا ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ انہوں نے بات سمجھائی کہ بیٹے آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خیر خبر لو پھر واپس آنا، یعنی جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، ان کی خیر خبر لے کر واپس آ جانا، یہ خیر واپس آنا۔ خیر یہ آیا اور اس نے آ کر فوراً اپنی ٹکٹ بک کروا لی، کیونکہ وہ بیچارہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ میرا کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ والوں کے پاس اس کا حل ہوتا ہے، وہ جائے تو کچھ بات سمجھائیں گے، تو فوراً اس نے اپنی ٹکٹ بک کروا دی۔ بیوی نے کچھ آئی بائی شروع کر دی، آئی بائی اور شائی، سمجھ گئے نا کہ وہ پہلے سے ہی بہت تنگ کر رہی تھی، جانے نہیں دیتی تھی، اب اس نے ارادہ کر لیا تو بیوی بیچ میں رکاوٹ بنی۔ اس نے کوشش کی، مگر یہ نوجوان بھی سیریس تھا، اس نے اس کو بھی شیر کی طرح آنکھیں دکھائی کہ اب تیری بات کچھ بھی نہیں سنوں گا، آنکھیں دکھائی۔ جب بیوی نے دیکھا کہ بہت سیریس نظر آتا ہے تو چپکے سے ڈر کے مارے بھیگی بلی بن کر بیٹھ گئے۔ اس نے تیاری کی اور واپس اپنے ملک آیا۔ اب جب اپنے گاؤں کے قریب پہنچا تو اس نوجوان کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میرے باپ اس وقت زندہ بھی ہے یا نہیں، کچھ خبر ہی نہیں، اور 13 سال میں تو سب بدل جاتا ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ پتا نہیں میرے باپ کس حال میں ہیں، اس کو سعودی عرب گئے کو 13 سال گزر گئے تھے، اس کو 9-10 سال کا لڑکا ملا، اس نے اسے پوچھا کہ وہ فلاں بڑے میاں کیا کیا حال ہے، اس نے پوچھا تو اس نے بتایا، اس نے بتایا کہ وہ بڑے میاں تو 6 مہینے ہوئے فوت ہو گئے، البتہ وہ بوڑھی عورت ابھی بھی زندہ ہے، گھر میں ہے، بڑی بیمار ہے، میں نے سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو سعودی عرب گیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا نامعقول بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ کی خبر ہی نہیں لیتا، بچہ بات کر کے چلا گیا، اس کو پتہ نہیں کہ وہی بیٹا ہے، بچہ باپ بات کر کے چلا گیا، لیکن اس نوجوان کے دل کی تار کو چھیڑ گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ اوف ہو، والد تو دنیا سے چلے گئے ہیں، میں نے آخری وقت میں ان کی شکل ہی نہیں دیکھی، اب تو امی مجھ سے ناراض ہوگی، اور امی تو میرا چہرہ ہی نہیں دیکھے گی، امی تو مجھے گھر سے ہی نکال دے گی، میرے ساتھ بات ہی نہیں کرے گی۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں امی کو کیسے مناؤں گا، مغموم دل سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بالآخر جب اس نے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، کیواڑ ملے ہوئے تھے، اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں چارپائی کے اوپر اس کی بوڑھی بیمار والدہ لیٹی ہوئی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، وہ چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کو خیال آ کہ کہیں امی سو نہ رہی ہو، تو میں پہلے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب جاتا ہوں، چونکہ اس کی والدہ کی آنکھ پر موتیا آ چکا تھا۔ جب وہ بے پاؤ دبے پاؤ بالکل قریب پہنچا تو حیران ہوا کہ اس کی والدہ کے اس وقت ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ الفاظ کہہ رہی تھی، گویا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی، کہ اس نے جب قریب ہو کر سنا تو ماں یہ الفاظ کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے خاوند دنیا سے چلا گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرا محرم ہے، اللہ اسے بخیریت واپس پہنچا دینا، تاکہ اگر میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی تو میرا محرم موجود ہو۔ دیکھو ماں اتنے سالوں کے بعد بھی بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے، کہ کوئی تو میرا محرم موجود ہو، ماں یہ دعائیں مانگ رہی ہے، اور بیٹا سمجھتا ہے کہ ماں مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ اس نے جب ماں کے یہ الفاظ سنے تو فوراً کہا امی میں آ گیا ہوں، امی میں آ گیا ہوں۔ تو ماں چونک اٹھی، آواز سنتے ہی بولی میرے بیٹے آگے آ جا، آگے آ جا۔ جی امی میں آ گیا ہوں۔ ماں کہنے لگی بیٹے ذرا قریب ہو جانا، میں تمہاری شکل تو دیکھ نہیں سکتی، مجھے اپنا بوسہ ہی لینے دو، مجھے اپنے جسم کی خوشبو ہی سونگنے دو۔ یہ ماں کی محبت تھی، یہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ خیر یہ بیٹا دو چار دن وہاں رہا، اللہ کی شان کہ ماں بیمار تھی، چند دنوں میں فوت ہو گئی۔ اس نے اپنی والدہ کو کفن پہنا کر دفنا دیا اور اس ذمہ داری سے فارغ ہو کر کچھ عرصے کے بعد واپس مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ اگلے سال جب حج کا موقع آیا، اس نے حج کے دوسرے دن پھر خواب دیکھا، وہی پہلے والا شخص اس کو کہہ رہا ہے اللہ نے تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا، اب اس حج کو قبول کر لیا، اور تیرے پچھلے 13 حجوں کو بھی قبول کر لیا۔ دیکھو ماں باپ کو جا کر منا دیا تو تیرا یہ حج بھی قبول، پچھلے سارے حج قبول کر لیا۔ جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ رب العزت بندے کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ رحمتوں کا معاملہ کرتے ہیں، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ گھروں میں نہ آپس میں الجھے، نہ ماں باپ کی قدر، نہ ماں باپ کی بے قدری کرے، ماں باپ شفقتوں والا معاملہ کرے، اولاد خدمت کا معاملہ کرے، سب محبت و پیار کے ساتھ رہے، لڑائی جھگڑے سے بچے۔ یہ فساد ہے، اللہ تعالیٰ فساد کے بارے میں فرماتے ہیں واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بن کر اور ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جس کے بھی ماں باپ ہوئے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ اولڈ ہاؤس میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو ہم، بلکہ ہم اپنے سارے وقت کو ماں باپ سے قریب کر دے، اس میں کچھ بھی پڑھنے میں ذکر و اذکار میں کمی آئے گی تو ماں باپ کی خدمت سے اللہ تعالیٰ وہ سارے درجات طے کرا دیں گے۔ بہت سے لوگ کچھ ذکر و اذکار اتنے زیادہ کرتے کہ ماں باپ کی خدمت میں کمی کرتے تھے۔ ماں باپ کی خدمت پہلے اہم ہے، کیونکہ ماں باپ کی اگر دعا مل گئی تو ہمارے سارے درجات طے ہو جائیں گے۔ ذکر و اذکار سے تو طے ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن ماں باپ کی دعا سے تو یقینی ہے کہ انسان کامیاب ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ ان کی بات کو مانیں اور اسے ہمیں اور اس کے لیے ہمارے لیے سعادت سمجھے۔ اور اگر کسی کے ماں باپ فوت ہو چکے اور ابھی افسوس ہے کہ میں کیا کروں، تو اس کو چاہیے کہ خالہ ہو ان سے کرے، یا ماں کی کوئی سہیلیاں ہو۔ بہت سارے ہمارے رشتے داروں میں جس کا ماں کا بہت اٹیج ہوتا ہے، ماں ان سے زیادہ اپنی باتوں کو کرتی تھی، تو ہم بھی ان کو اس نیت کے ساتھ کہ میرے نبی کی نے بتایا ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، تو ہم ان کے ساتھ جاوے، ان کو ہدیہ بھیجے اور ان سے عزت کرے۔ وہ بھی کہے کہ یار میرے ساتھ کیوں، میرا تو کوئی رشتہ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، میرے نبی نے بتایا ہے کہ ماں باپ چلے گئے تو ان کے قریبی والوں سے، ان سے تعلق رکھنے والوں سے تم تعلق رکھو، تو میں اس لیے تم سے تعلق رکھے تمہاری دعائیں۔ اب وہ دعا دے دیں گے ہم کو، ہمارا کام بن گیا، کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے، اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاتوا ثلاث دعاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.